أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محترم علماء اكرام معزز سامعين ہمارے محترم استاد اور شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام تعریف اللہ عز و جلہ کے لئے ہے صلاة و سلام نبی علیہ السلام کی مقدس ذات پر آج 22 تاریخ ہے ربیع الاول کی اس مناسبت سے موضوع گفتگو رحمت للعالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم قرآن شریف کے مطالعہ کریں یا احادیث صحیحہ کی تو اتنے خصائص ہیں حبیبنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلا خاتم النبیین لا نبی بعدی حدیث میں اسی طریقے سے جو ہے رحمت للعالمین یہ تو صرف اور صرف مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے اور حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی التوبہ و نبی الرحمہ تو بہت سارے فضائل ہیں خصائص کبریٰ دلائل النبوہ یہ سب کتابیں جو ہے تصنیف کی گئی اس غرض سے اس مقصد کے لئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کی تلاوت کی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ تو سینہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے کہ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تلاوت فرمائے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ کہ فا فتحہ کے ساتھ پھر فرمایا انفسکم کہ حسباً اور سہراً اور نسباً کہ میرا نسب بھی سب سے بہترین کہ نکاح کی وجہ سے صفاح اور زنا کی وجہ سے نہیں اور سہرہ اور سسرالی تعلقات بھی سب سے بہترین اور مرتبہ اور درجہ بھی سب سے اونچا. اللہ جل وعلا نے سب کچھ نوازا مصطفی حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کو. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, تو آپ جو ہے اس کی ترجمہ کو ملاحظہ فرمائیں. ارسلناک, یہاں پر اللہ جل وعلا نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا, یہ ادب تعظیم کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ بتا رہے ہیں, اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں سلیکشن ہے, الیکشن نہیں. جو بھی اللہ چاہتے وہی فرماتے ہیں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, اللہ تعالیٰ جس کو جو ہے پسند فرماتے ہیں, اسی کو جو ہے درجات اور مرتبہ نصیب فرماتے ہیں. إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ, اور فرمایا کہ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں, صرف جن کے لیے نہیں, بلکہ تمام مخلوقات کے لیے. تو اس کی ہم چند مثالیں پیش کریں گے. ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے, مسلمانوں کے لیے, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت جو ہے ہمیشہ کے لیے ہے. اور جو ہے اللہ جل وعلا نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ جل وعلا نے آخری نبی ہم کو بھیجا. تو حقوق انسان والے جو ہے آج کل اتنے باتیں کرتے ہیں, حالانکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور ہم ملاحظہ کریں کتنے واقعات ہیں. مثلا جو ہے یہ منافقین لوگ تھے, عبداللہ بن ابی بن سلول, اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ ملاحظہ کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ, اس وقت یہ تیاری ہو رہی تھی کہ عبداللہ بن ابی کو امیر بنا دے منیدہ کی, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کورونیشن, کہ تاج پہنانے ہیں سب کچھ. تو یہ سب جو ہے خاک میں ہو گیا. تو اس وجہ سے, حسد کی وجہ سے, وہ ہمیشہ ہمیشہ مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رہے. لیکن حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت, کیونکہ یہ دیکھیں اس کے ساتھ کیسے سلوک کیا, کہ جو ہے ہمیشہ گڑبڑی کرتے تھے. یہاں تک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جو تہمت تھے, وغیرہ اللہ نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون, اللہ تعالی نے براءت کا اعلان فرمایا, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ جو ہے قتل کا معاملہ یا سزا کا معاملہ نہیں ہوا. اور پھر فرمایا, بخاری شریف میں ہے, ان الناس قالوا ان محمدا يقتل اصحابہ, کہ منافقین کے ساتھ کوئی قتل نہیں ہوا. کہ لوگ پھر پروپیگنڈا کریں گے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں کو جو ہے کو ختم کرتے اور مار ڈالتے. تو اس وجہ سے موقع کو ہی دیکھنا چاہیے, موقع شناسی. پھر آگے چلیے, ہم دیکھتے ہیں کہ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں یہی عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین مر گئے تھے. تو پھر جو ہے, اور حالانکہ زندگی میں اس نے یوں بھی کہا لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ, اپنے آپ کو عزیز اور سب سے بہترین بنایا. خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, نقل کفر, کفر نباش, نقل کفر لیسا بھی کافر. تو یہاں پر اس نے کہا ہم اعز ہیں اور نبی علیہ السلام صحابہ ازل ہے الیاذ باللہ. تو سیدہ عمر نے رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ, آپ مجھے اجازت دیجئے, میں اس کو جو ہے سر قلم کر دوں اس کو. تو ان کے خود صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہا تھا. حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ہم ایسی اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. بہرحال پھر جو ہے اس نے یہ پھر کہا کہ وہ ذلیل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عزت والے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں جب انتقال کر گئے, مر گئے یہ, تو پھر جو ہے جنازہ نماز بھی حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. یہ رحمت کا مظاہرہ ہے. سیدنا عمر جنازہ وہاں, حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم تیاری, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تصلی علی ھذا المنافق یا رسول اللہ, کہ اس منافق پر اب نماز جنازہ پڑھیں گے. یہ نہیں صرف جنازہ نماز, اس نے ایک احسان کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ پر, کہ بدر کے اسارہ قیدی کے ساتھ جو ہے, کیونکہ یہ لمبے قد کے تھے تو ان کا کرتا جو ہے عباس رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا. تو کہا کہ چلو, اس نے یہ بھی وصیت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا مبارک ان کا جو ہے کفن بن جائے. تو کفن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا مبارک, نماز جنازہ کی امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن پھر بھی اللہ جل وعلا نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ ان لوگوں کے لیے جہنم میں, جنت میں تو درجات ہوتے ہیں, ہم درجات عند اللہ, اور کفار منافقین کے لئے درکات ہوتے ہیں جو سب سے نچلے طبقہ جو ہے وہ ان کے لئے ہے یہ عبداللہ بن سلیل سلول وغیرہ کے لئے اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد آیت نازل ہوئی وَلَا تُسْوَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ آئندہ جا کر اس قسم کی جو ہے نماز ان لوگوں کے لئے مت پڑھنا جو سیدنا عمر نے فرمایا فرش پر اللہ نے بھیجا عرش سے یہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مقام اِنَّ اللَّهَ يَنْقَلِقُ الْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرْ وَقَلْبِهِ کہ سیدنا عمر جو فرماتے تو وہ حق ہوتا ہے اکثر وہ بیچتے تو خیر میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے منافق کے ساتھ اتنے رحمت کرنا یہ صرف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مواقع پر چلیے ہم چلتے ہیں حنین کے موقع پر وہاں پر یہ مذکور ہے دلائل النبوہ میں ایک آدمی تھا کفار میں سے اور ان کا نام تھا شیب وہ دائیں طرف سے آیا ہے بائیں طرف سے آیا سب جگہ دیکھا کہ صحابہ ہے برائے راس جو ہے وہ حملہ کرنا چاہتے تھے حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم بر علیہ وآلہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی تو فرمایا یا شیب ادنو منی میرے قریب آؤ تو آئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک ان کے سینہ پر رکھ دیا اور کہا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اذهب عنہ شیطان یا اللہ شیطان کو دور کر دے ان سے شیب کہتے ہیں کہ میں تو کافر تھا میں تو تیار تھا قتل کرنے کے لئے علیہ باللہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت جو ہے نے میری دل میں ایسی سرایت کر دی کہ کان احبنا گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سب سے پیارے بن گئے تو پھر فرمایا کہ اے شیب ابھی اسلام قبول کرو وقاتل الکفار تو دیکھئے یہ رحمت للعالمین ہمارے جیسے کوئی ہوتا کہ موقع مل گیا تو اس کو ہم ختم کر دیں یہاں پر حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کی دعا کی اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر آج کل جتنے بھی جگہ پر فتح ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگوں کی جان جو ہے ختم ہو جاتی ہے عورتوں کی عصمت اور عزت لوٹ لی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے تشریف لانے سے پہلے صحابہ بن عبادہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں تو سیدنا ابو سفیان نے اس وقت سنا سعد سے تو سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اليوم يوم الملحمہ آج ہم کیما کیما ٹکڑا ٹکڑا کر دیں گے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے شکایت کی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں تو اسلام قبول کی تو پھر جو ہے فرمایا نہیں اليوم يوم الملحمہ دیکھئے کہ یہ جو ہے صرف زمین اور اس کا مسئلہ نہیں تھا مسئلہ تھا کہ لوگوں کو دلوں کو جیت لینا ان کی دماغ کو جیت لینا اور پھر فرمایا اے اہل مکہ اے مشرکین ما ترون انی فاعل بکم میں کیا گمان ہے تمہارا میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ تو فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم تو فرمایا ٹھیک کہ میں انتم الطلقاء میں نے جو ہے آپ کو جو ہے معاف کر دی وہ بس کہنا تھا تو یدخلون فی دین اللہ افواجا تو اس سے جو ہے ہم سبق لے ہم کتنے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے لیکن معافی کرنا اور معاف کرنا لوگوں کے لیے ہم تو دیکھیں گے لوگوں کو اور چہرہ کو پھیر دیں گے نہ سلام نہ کلام چونکہ اختلاف ہو گیا پانچ چھ سال بعد تین سال پہلے دو سال پہلے تو اس سے جو ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل اور جو ہے آپ اتنے نرم مزاج اور لوگوں کی دلوں کو جیت لیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ دیکھیے ابو محظورہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حنین کے واقعے کے بعد جئرانہ سے حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور جو ہے اس وقت جو ہے کسی کو فرمایا کہ اذان دے دو تو یہ بچے کھیل رہے تھے تو ابو محظورہ 16 سال عمر اور ان کے جو ہے نام اوس رضی اللہ عنہ پھر جو ہے یہ نقل اتار رہے تھے اذان کی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اس وقت یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ تو کہا کہ ابھی کلمات میرے بعد تو جو کافر تھے مشرک تو ان کے لئے یہ کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو بہت مشکل تھا اس وجہ شافعی کہ یہاں وہ ترجیح ہے کہ دو مرتبہ آہستہ اور دو مرتبہ زور سے اسی اذان کی وجہ سے تو خیر جو ہے حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک ان کی سر پر ان کی چھاتی پر یہاں تک فرماتے کہ سرہ تک ناف تک ہاتھ مبارک پہنچ گیا اور مجھے مبلغ بھی پیش کی کچھ پیسہ رقم وغیرہ بھی پیش کی کہا کہ بالکل اتنی محبت ہوگی تو میں نے خود عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے آپ مجھے ہی مقرر کر دیجئے حالانکہ 16 سال کے جو ہے نوجوان کہ میں مؤذن بن جاؤں گا مسجد الحرام کی دیکھیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا لحاظ فرمایا کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ ہی کو مقرر فرما کرتے ہیں چنانچہ یہ مؤذن بن گئے مسجد الحرام الى ان مات یہاں تک کہ وفات ہوگی اس کی تو یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے جو ہے آپ دیکھیں گے بچے کے ساتھ جو ہے کہ بچہ کا جو ہے پرندہ ایک مر گیا تو فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر کہ اے تمہارا نغیر پرندہ کو کیا ہوا تاکہ بچے کو بھی پتہ چلے یہ حبیبنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم جو ہے خاص طور سے اس زمانے میں جب یہ ویسٹرن یا مغربی اور میڈیا وغیرہ جو ہے ہمارے خلاف اتنے الزامات کرتے لگاتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں تخریب کاری میں تو رحمت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلوب ہے وہی اختیار کرنا چاہیے اسلام کو ایسی طریقے سے ہم پیش کریں لیکن پیش کرنا کا مطلب یہ نہیں ہم مداہنت کریں نو کمپرومائز مداہنت کے نہیں لیکن صحیح انداز میں ہم پیش کریں تاکہ لوگوں کے آلو سامنے جو ہے مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ مثال سامنے آ جائیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے حیوانوں کے ساتھ آج کل یہ لوگ باتیں کرتے ہیں حقوق حیوان کی حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ابو داود کی روایت ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء اللہ جل وعلا نے تو فرض کر دیا کہ آپ جو ہے ہر ایک چیز کے ساتھ احسان کا معاملہ فرما اور فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا کہ دیکھیے آج کل جو ہے یہ سٹننگ اور یہ وہ تعذیب الحیوان ہوتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ بنا لے تو یہ حقوق حیوان تو بالکل پامال کرتے ہیں ہمارے اسلام ہمیشہ مقارنہ اور مقابلہ ہونا چاہیے اسلام کی تعلیمات یوں ہے تمہارے تعلیمات یوں ہے اب تم بتاؤ اگر تمہارے اندر انصاف ہے کہ کون سی طریقہ جو ہے بہتر ہے نقلاً عقلاً ہر ایک لحاظ سے ہمیشہ آپ ملاحظہ کریں گے اسلام کا طریقہ رحمت پر ہے جو آپ دیکھتے ہیں آج کل اسلام کے کتنے امریکہ یورپ سب جگہ تقریباً کتنے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور اکثر خواتین قبول کرتے ہیں کیوں وہ خود دیکھتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ حقوق انسان نہیں حقوق النساء نہیں تو اگر حقوق النساء نہیں بالفرض تو تمہارے بہن تمہارے لڑکی صاحبزادیاں کیوں اسلام قبول کرتی ہیں انہوں نے دیکھا کہ اسلام کے اندر واقعتاً ہمارا وقار ہمارے عزت سب کچھ کی حفاظت ہے اور ان کے جو نظام ہے اس میں جو ہے بس عورت کو ایک مال بنا دیا اور اس کے ساتھ سب کے ساتھ تعلقات کرو تو یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں کلام ہے لیکن خیر الجنت تحت اقدام الامہات ہمارے جو والدہ محترمہ ہیں ان کے پاؤں مبارک کے نیچے جو ہے جنت ہے والد صاحب کے بارے میں فرمایا مشکا شریف کی حدیث ہے اب والد صاحب کو ملاحظہ دیکھے محبت کی نگاہ سے تو حج کی ثواب ہے اور خواتین کے لیے فرمایا کہ من اعلی جاریتین کہ جس کے پاس دو لڑکیاں ہو تین لڑکیاں ہو اور آپ نے اس کو اخلاق تعلیم سب کچھ دی تو وہ کن سترن کہ وہ جو ہے ستر بنیں گے جہنم سے مطلب ایک معنی بنیں تو کسی فضائل حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں تو ہم دیکھتے ہیں آخر میں علماء سے پوچھا گیا کہ ایت آیت ارجا انک فی کتاب اللہ تو پھر علماء نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رونا بکا کرنا اور اتنے رو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکا فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام آئے تشریف لائے اتنے بکا کیوں یا نبی اللہ فرمایا امتی مجھے تو اپنی امت کی فکر ہے وہ ان کے کیسا کیا ہوگا اللہ تو سب کچھ پتہ ہے اللہ جل وعلا نے آیت نازل فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى تو اس آیت میں بھی ہمارے لئے کتنے پہ ہے خوشخبری ہے. پھر حدیث ترمذی شریف کی شفاعتی لأہل الكبائر من امتی, میری شفاعت جو ہے شفاعت کبرا جس کو ہم کہتے ہیں وہ میری امت کے لئے جنہوں نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کی. تو اللہ مرزقنا شفاعت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ جل وعلا ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نصیب فرمائے, اور یہ رحمت کو جو پیغام ہے, انصاف کو جو پیغام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ جو ہے ہم سب کے سامنے پیش کرے لیکن مداہنت کے بغیر. اللہ جل وعلا ہم سب کو توفیق دے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. قِبْلَة مُفْتِي صَاحِبِ جِگر عُلَمَاءِ کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, اور ربیع الاول کے مہینے کی یہ 22ویں تاریخ ہیں, اور ہجری کا جو سال ہے وہ 1442 1442 کا یہ سال ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہے. اور ہماری تاریخ کی ابتدا جیسا کہ علماء نے لکھا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے سے شروع ہوتی ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مسئلہ طے کیا گیا تھا, ہماری اسلام کی تاریخ کہاں سے شروع کی جائے. اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ چار بڑے بڑے واقعات ہیں, چار بڑے بڑے واقعات میں سے کسی واقعہ کے ساتھ اس کو وابستہ کیا جائے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تین قسم کی رائے آئی تھی, ولادت نبوی سے اسلام کا سال شروع کیا جائے, بعثت نبوی سے اسلام کا سال شروع کیا جائے, یا ایک وفات نبوی سے اس کو شروع کیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ہجرت نبوی سے اس کو شروع کیا جائے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو قبول فرمایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اسی کے ساتھ ہماری تاریخ کو وابستہ کیا گیا, اور کہا گیا کہ ہجرت کا پہلا سال, دوسرا سال, تیسرا سال, اس وقت ہم ہجرت کے 1442 سال کے اندر میں چل رہے ہیں. میں نے جو آیت کریمہ اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس آیت کریمہ کے اندر میں بھی ہجرت کا واقعہ ہے, اور ہجرت کے واقعہ کے اندر میں بہت سارے دروس اور بہت سارے عبر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے ہیں. میں آج کی مجلس میں اختصار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ اور درمیان کے اندر میں پیش آنے والے جو چند واقعات ہیں, یہاں تک کہ آپ نے مدینہ منورہ کے اندر میں نزول فرمایا, جستا جستا چند واقعات کی جانب اشارہ کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم فرما دیا, آپ نے اجازت جب آپ نے عطا فرما دیے, علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر میں ہجرت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تیسرے نمبر کے اوپر میں ہجرت کرنے والے حضرت بلال, چوتھے نمبر کے اوپر میں ہجرت کرنے والے حضرت عمار, اور پانچویں نمبر پر ہجرت کرنے والے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب فرمائی. آپ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرمائی, اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ مل کر, 20 من اصحاب النبی, 20 صحابہ کرام کے ساتھ مل کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ چار آدمی کا قافلہ ہے, چار آدمی کی جماعت ہے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر ابن فہیلہ, اور راستہ بتانے کے لیے دلیل کے طور پر, رہبر کے طور پر عبداللہ ابن اریقیت, یہ چار آدمی کا قافلہ ہے. چار آدمیوں نے ساتھ کے اندر میں مل کر کے ہجرت فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ نے اطلاع فرمائی, اور اطلاع فرمانے کے موقع پر بھی آپ نے فرمایا تھا اخرجی من عندک, تمہارے گھر کے اندر میں اس وقت جتنے لوگ ہیں ان کو ذرا سائٹ نہ کر دیا جائیں, الگ کر دیا جائیں, ایک پرائیویٹ بات کرنا ہے, سیکرٹ بات کرنا ہے, بینی وبینک سر من الاسرار, ایک راز کی بات مجھے آپ کو بتلانا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب کے ساتھ عرض کیا, یہاں کوئی نہیں ہے, ہما بنتایا, میری دو بیٹیاں اس وقت یہاں پر موجود ہیں, حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہوتا تھا وہ سارا کا سارا کام پلاننگ کے ساتھ ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں شور و شغب والا معاملہ نہیں تھا جو ہمارے زمانے کا دستور ہو گیا ہے اور موجودہ زمانے کے جذباتی مسلمانوں کا طریقہ ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا کام کرتے تھے, انڈر گراؤنڈ کرتے تھے, پلاننگ کے ساتھ کرتے تھے, کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. للجدار اذن, دیوار کو بھی کان ہوتے ہیں, آپ اس حکمت عملی کے اوپر میں عمل فرمایا کرتے تھے. آپ کی حکمت عملی کا اگر اندازہ کرنا ہو تو 10,000 مسلمانوں کا لشکر آپ لے کر کے نکلتے ہیں, مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں, اور 10,000 آدمی کا جب لشکر نکلے گا تو اس کے اندر میں کتنا شور و شغب ہوگا, اس کے اندر میں کتنا انتشار ہوگا. لیکن 10,000 آدمیوں کا لشکر لے کر کے آپ جا رہے ہیں, مکہ مکرمہ میں رہنے والے کافروں کو پتہ نہیں چلا, یہاں تک کہ آپ حدود مکہ کے اندر میں داخل ہو گئے. مکہ مکرمہ کے رہنے والے کافروں کو پتہ کب چلا؟ جب یہ 10,000 آدمیوں کے لیے کھانا پکایا جا رہا تھا. اس زمانے کے اندر میں کوئی ریسٹورنٹ نہیں تھے, مطاعم نہیں تھے, فنادق نہیں تھے, کھانے پینے کی جگہ نہیں تھی. تو 10,000 آدمیوں کے لیے جب کھانا پکایا جا رہا تھا, ایک آدمی ہو تو اس کے لیے توشا لے لیا جائے, لنچ باکس آئے کہ نہیں کیا لے لیا جائے, لیکن 10,000 آدمیوں کے لیے جب پہاڑوں کے دامن میں کھانا پکایا جانے لگا اور جب دھواں نکلنے لگا, آگ نکلنے لگی, تب جا کر کے پتہ چلا جاء محمد والخمیسوں, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے. لیکن آپ کی اصطلاع میں کہا جا سکتا ہے کہ اب ابو سفیان جیسے سردار نے بھی کہا ناؤ از ٹو لیٹ, ابھی بہت دیر ہو گئی, اب ڈیفینس کرنے کا کوئی موقع نہیں رہا, اب مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں رہی, ہماری خیر اسی کے اندر میں ہے کہ بغیر لڑائی کے مکہ مکرمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا جائے. اس کا نام رکھا جاتا ہے حکمت عملی. ہماری یہاں تو ابھی لڑائی کی بات بھی نہیں ہوتی ہیں اور میڈیا کے اوپر میں بات آ جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا المجالس بالامانہ, کہ مجلس کے اندر میں جو بات ہوتی ہے وہ امانت داری کی بات ہوتی ہے. پہلے زمانے کے اندر میں لوگ مجالس کے اندر میں بات اگر کی جائے اور کہا جائے کہ یہ امانت کی بات ہے تو وہ کہتے تھے سر کٹوا سکتے ہیں لیکن بھید کو فاش نہیں کر سکتے ہیں, مار دینا ہو تو مار دو لیکن مجلس کے اندر میں جو بات ہو گئی ہے اس کو آپ کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اخرجی من عندک, آپ کے پاس جو ہے ان کو نکال دیجئے. انہوں نے کہا گھر میں کوئی نہیں ہے, میری بیٹی صدیقہ ہے اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اختصار کے ساتھ آگے چلتے ہیں. آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں فلاں وقت آپ کے گھر کے اوپر میں آنے والا ہوں. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ جمعرات کا دین ہے اور سفر کے مہینے کی 27 تاریخ ہیں اور آپ نے حرم کے اندر میں جا کر کعبہ کے اندر میں جا کر نماز پڑھی ہے. نماز پڑھنے کے بعد اس زمانے کے کعبہ کے جو متولی ہے عثمان بن طلحہ, اس سے آپ نے درخواست کی ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو کعبہ کے اندر میں, اس لیے کہ تم کعبہ کے چابی بردار ہو, یہ کعبۃ اللہ کی چابی تمہارے ہاتھ میں ہے, مجھے ذرا 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس کے اندر میں موقع دے دوں, میں اس میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کو اس میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیا جا سکتا ہے, آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, آپ سائل کی حیثیت سے ہیں اور وہ مسئول کی حیثیت سے ہیں, آپ بھیک مانگ رہے ہیں اور اس کے پاس آپ بھیک کا سوال کر رہے ہیں. آپ نے کہا 2 رکعت کے لیے چابی دے دو, 2 رکعت کے لیے چابی دے دو. انہوں نے کہا کہ چابی نہیں دی جا سکتی ہے. تو آپ نے اپنا اخیری تیر استعمال فرمایا کہ عثمان چابی دینا ہو تو دے دو. آج یہ وقت آیا ہے, حضرت حسن کا ایک شعر ہے, اسا سائل ذو حاجت, اسا سائل ذو حاجت ان منعته سولا ان یکون له من الغد, ان یکون له من الغد, اسا سائل ذو حاجت, کہ بہت سی مرتبہ سوال کرنے والا, اسا سائل ذو حاجت, کہ بہت سے سوال کرنے والے تمہارے پاس آتے ہیں, ان منعته سولا, آج اگر تو اس کا سوال پورا کرنے سے منع کر رہا ہے تو یہ بات بھی یاد رکھ, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, حالات کو ہم پلٹا سکتے ہیں, اسا یکون لہ من الغد, تو مانگنے والے کی جگہ پر آ جائیں اور مانگنے والا تیری جگہ کے اوپر میں آ جائیں. آپ نے عثمان سے کہا وہ وقت بھی یاد رکھو کہ تم میری جگہ پر ہوں گے میں تمہاری جگہ پر ہوں گا, چابی میرے ہاتھ کے اندر میں آ جائے گی, میرا جی چاہے گا اس کو چابی دے دوں گا, مجھے 2 رکعت کے لیے چابی دے دو. انہوں نے کہا ایسی باتیں آپ کہتے ہی رہتے ہیں, ایسی باتیں آپ کہتے ہی رہتے ہیں, آپ نے آرگیومنٹ نہیں کیا, آپ کا مزاج آرگیومنٹ کرنے کا نہیں تھا, آپ کا عمل تو اس کے اوپر میں تھا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, آپ نے یہ کہا, یہ کہہ کر کے نکل گئے اور نکلنے کے بعد مکان کے اوپر میں آئے. مکان کے اوپر میں آنے کے بعد دیکھا کہ 12 بڑے بڑے سردار ہیں, مکہ مکرمہ کے 12 بڑے بڑے سردار ہیں یا 14 بڑے بڑے سردار ہیں, اپنے ہاتھوں کے اندر میں سیفن مسلولہ کھلی ہوئی تلواروں کو لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار کے اندر میں ہے کہ آپ آئیں اور آپ کو ایک دم سے ختم کر دیا جائے. سیرت ابن ہشام میں دوسری کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ہیں. آپ بڑے اطمینان کے ساتھ مکان کے اندر میں داخل ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے لیے اس واقعہ کا سمجھنا بہت آسان ہے, آج کل ہماری گاڑیوں کے اندر میں خاص قسم کا کالا پلاسٹک لگا دیا جاتا ہے, اندر دیکھنے والا سب کو دیکھتا ہے, باہر والا اندر کو نہیں دیکھ سکتا ہے. اللہ کے نبی سب کو دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر میں کوئی ایسی چیز لگا دی گئی ہے کہ آپ ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ اطمینان سے مکان کے اندر میں داخل ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا یہ میری گرین چادر ہے, سبز چادر ہے, یہ چادر لے لو اور چادر لے کر کے اوڑھ کر کے سو جاؤ. تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نقصان پہنچانے والی نہیں ہے, آپ اطمینان کے ساتھ اس کے اندر میں سو جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر حوالے دیکھی اور اس کے بعد فرمایا یہ مکان کے اندر میں جتنے کھانے رکھے ہوئے ہیں, جیسے ہم کبھی کبھی جاتے ہیں چکن پہ وغیرہ کے اندر میں, تو وہاں پر وہ سیل پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں سامان رکھنے کے لیے پارسل کاؤنٹر. آپ نے حضرت علی سے فرمایا یہ پارسل کاؤنٹر نہیں, یہ امانت کاؤنٹر ہے. اور پھر آپ نے فرمایا یہ قتل کرنے والوں کی امانتیں یہاں رکھی ہوئی ہیں, وہ آپ کے قتل کا پلان کر رہے ہیں اور آپ قاتل کے امانتوں کے پہنچانے کی فکر کر رہے ہیں. بے بی تفاوت گا اور کجا استاب کجا, وہ جان لینے کے چکر میں ہے اور یہ ان کی امانت پہنچانے کے چکر کے اندر میں ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ فلانے فلانے کی امانت ہے, میرے یہاں سے چلے جانے کے بعد ایک ایک کی امانت آپ کو حوالے کر دینا ہے. صحابہ کرام سے بھی آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ, جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ کے ساتھ وہ محبت کریں, اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کریں, اور یہ بھی چاہتا ہو کہ اللہ بھی اس کے ساتھ محبت کریں اور اللہ کے رسول بھی محبت کریں, تو آپ نے فرمایا فلیؤدی امانتہ, امانتوں کو پہنچاؤ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور میں بھی تم سے محبت کروں گا. یہ حضرت علی سے آپ نے فرمایا. پھر آپ مکان سے نکلے, سورہ یاسین کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون, آیتیں آپ نے پڑھی. آیتیں پڑھنے کے بعد نکلے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لیا. یہ جمعرات کا دن ہے, عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے, سفر کے مہینے کی 27 تاریخ ہے. یہ دونوں آدمی چلے ہیں, دونوں کو وعدہ کر دیا ہے عامر ابن فہیدہ عبداللہ بن عرقی کو کہ 3 کے بعد صبح میں آ کر کے ملنا ہے, ہم دونوں جا رہے ہیں. دونوں کے دونوں روانہ ہو گئے اور رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امانت غار ثور کے حوالے کر دی اور غار ثور سے کہا کہ ان کی تمہیں حفاظت کرنا ہے. یہ دونوں کے دونوں اندر داخل ہو جاتے ہیں. سفر کے مہینے کی 28 تاریخ, 29 تاریخ, 30 تاریخ, 3 آپ نے غار ثور کے اندر میں قیام کیا ہے. جمعہ کا دن, سنیچر کا دن, اتوار کا دن, یوم الاثنین صباحاً پیر کے دن صبح, ربیع الاول کے مہینے کی 1 تاریخ کو عامر ابن فہیدہ بھی آ گئے, عبداللہ بن عرقیت بھی آ گئے. جب یہ دونوں کے دونوں حضرات غار ثور کے اندر میں چلے گئے, یہاں صبح کا وقت ہو گیا, وہ تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے. ابھی فجر کی نماز کے لیے نکل گئے, لیکن وہاں تو صبح صادق بھی ہو گئی, طلوع شمس بھی ہو گیا, حرم کے اندر میں نماز بھی ہو گئی. وہ اللہ کے بندے انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی تک نہیں نکلنا ہے. بہت زیادہ انتظار کرنے کے بعد دروازے کو نوک کیا. جب دروازے کو نوک کیا تو نوک کرنے کے بعد دروازہ نہیں کھولا گیا, تو ونڈو کے اوپر میں ٹرائی کی, ونڈو کے اوپر میں نوک کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان سے ونڈو کھولا. اس کے بعد سوال کرنے والوں نے پوچھا این صاحبکم, تمہارے ساتھی کہاں ہے. حضرت علی نے بڑا عارفانہ اور فصیحانہ اور بلیغانہ جواب دیا, فرمایا مل مسول انہا بعالم من السائل, مل مسول انہا بعالم من السائل, میرے ساتھی کے بارے میں میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا کہ تم جانتے ہو. میں سویا ہوا تھا, تم بیدار تھے, بیدار ہونے والے جانتے ہیں, سونے والا نہیں جانتا ہے. مجھے تم سے پوچھنا چاہیے, مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو. الجواب المفہم, خاموش کرنے والا جواب دے دیا. اس کے بعد کہا کہ اگر ان کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے بتا سکتے ہیں, اس لیے کہ وہی یار خار ہیں اور وہی یار راز ہیں, وہی راز کی باتوں کو جاننے والے ہیں. ابو جہل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے اوپر میں پہنچتے ہیں, دروازے پر نوک کیا گیا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئی. ابو جہل نے پہلا سوال کیا, اين ابوكم تمہارے والد کہاں ہے وصاحب ابيكم اور تمہارے والد کے دوست کہاں ہیں انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ ہم سے نہ پوچھا جائے ہم نہیں جانتے ہیں سیرت ابن اسلام کی روایت ہے اور سلنا بھی نے بھی اس کو لکھا ہے اور حضرات نے بھی لکھا ہے سیرت ابن اسلام کی روایت کے اندر میں ہے کہ جب حضرت اسماء بنت ابی بکر نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے غضب علیہا غضبا شدیدا ابو جہل ان پر خوفناک ہو گیا غضبناک ہو گیا اور حضرت اسماء کہتی ہیں لکمنی لکمتا شدیدتا علی خدی لکمنی لکمتا شدیدتا ابو جہل نے میرے چہرے پر اتنے زور سے تماشا مارا کہ میرے کان کا زیور بھی ٹوٹ کر کے نیچے گر گیا علماء نے لکھا ہے کہ یہ ابو بکر صدیق کے گھر والوں کی قربانی ہے کہ اللہ کے نبی کی ہجرت کی خبر نہ دینے پر ابو جہل نے اتنا زور سے تماشا مارا کہ ان کے کان کے اندر میں رہنے والا زیور ٹوٹ گیا کہا زیور بھی ٹوٹ سکتا ہے کان بھی شہید ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی کے راز کو فاش نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہاں دس رین کے اندر میں راز فاش کر دیا جاتا ہے کوک کی ایک بوتل کے اندر میں راز کو فاش کر دیا جاتا ہے کوک کے ایک ٹین کے اندر میں جھوٹی گواہی دے دی جاتی ہیں اسماء بنت ابی بکر نے کہا نہیں بتا سکتی ہوں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کے احسان کو ضائع نہیں کرتے ہیں اسماء بنت ابی بکر نے ایک تماشا کھایا لیکن اللہ کی خاطر تماشے کی برکت یہ دی کہ مشکات کے شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت اسماء کی عمر 99 سال کی ہو جانے کے بعد چہرے کے جمال میں کوئی فرق نہیں آیا تھا چہرے کے جمال میں کوئی فرق نہیں آیا تھا اور کہتے ہیں کہ لم یسقط سن من اسنانها اور ان کے 32 دانتوں کے اندر میں سے ایک دانت بھی نہیں گرا تھا میں کبھی کناف میں کہا کرتا ہوں یہاں 19 میں ختم ہو جاتے ہیں وہ 90 کو پہنچ گئی لیکن اس کے بعد بھی حضرت اسماء کا ایک دانت نہیں گرا یہ برکت تھی اللہ کے نبی کے راز کو چھپانے کی خاطر تماشا کھانے کی کہ چہرے کا جمال بھی باقی رکھا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانتوں کی بھی سلامتی فرمائے یہ حضرات یہاں سے نکل گئے 3 دن ہو گئے 3 دن کے اندر میں حضرت اسماء نے جو کھانا دیا تھا وہ کھانا بھی ختم ہو گیا جب کھانا ختم ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں کون سا ریسٹورینٹ ہے یہاں کوئی کھانے کی دکان نہیں ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توشا جو کھانا ہم لے کر کے آئے تھے وہ تو ختم ہو گیا ہے آپ نے فرمایا فکر نہ کرو راستے کے اندر میں ایک ٹینٹ نظر آیا ایک خیمہ نظر آیا اور خیمہ کے باہر ایک عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی جس کا نام رکھا جاتا ہے ام معبد الخزائیہ ام معبد الخزائیہ کے پاس آپ تشریف لے گئے دونوں کے دونوں حضرات اور اس کے بعد کہا حل عندک طعام حل عندک شراب اگر تمہارے پاس کھانا ہوتے دے دو عرب کی مشہور مہمان نوازی کے مطابق یا تو ہماری مہمان نوازی کر لو اور اگر مہمان نوازی نہیں کر سکتے ہیں تو قیمت دے کر کے ہمارے لیے تھوڑے کھانے کا انتظام کرو اس لیے کہ آگے کا سفر ہے 3 دن کے اندر میں کھانا ختم ہو گیا ہے ام معبد خزائیہ نے کہا کہ جو صورت حال آپ کی ہیں وہی صورت حال ہماری ہیں آج ہمارے گھر کے اندر میں پینے کے لیے ایک قطرہ دودھ نہیں ہے اور کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں ہے اور ہم آپ دونوں کے دونوں ایک لیول پر آ گئے ہیں اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریل قد ان تموتا مرنے کے قریب نسا کی حالت میں مرض موت میں مرض کے موت کے اندر میں مرنے کے قریب ایک بکری تھی آپ نے پوچھا ہل فیہا لبن کیا اس کے اندر میں کوئی دودھ ہوگا کہا اگر اس میں دودھ ہوتا تو ہم کیسے پیاسے رہتے کہا اس میں کوئی دودھ نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اس کا دودھ نکال سکتا ہوں حضرت ام معبد نے کہا کہ ضرور نکالیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کہا وَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ كَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ مسجد نبوی کے اندر میں آتے ہیں تو نبیوں کے سردار ہیں اور گھر کے اندر میں آتے ہیں تو معمولی آدمی ہیں وَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ كَانَ بَشَرًا مِّنَ الْبَشَرِ یَحْلِبُ شَاتَهُ بکری کا دودھ نکالتے یخدم و نفس ہوں اپنا کام خود کرتے ہیں، یفلی صوب ہوں کپڑے کو خود ٹھیک کر لیتے ہیں، جوتے کو خود گانٹھ لیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کا دودھ نکالوں، انہوں نے کہا کہ اجازت ہے، آپ بھی کوشش فرمائیے، ٹرائی فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ بکری کے اوپر میں رکھا، بکری کے اوپر میں ہاتھ کا رکھنا تھا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اس کے تھن کے اوپر میں ہاتھ رکھا، جب آپ نے اس کے تھن کے اوپر میں ہاتھ رکھا، مملوءً باللبن، تو وہ دودھ سے بھر گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ایتنی بعنایت، میرے پاس کوئی باکٹ لے آؤ، کوئی پوٹ لے آؤ، کوئی برتن لے آؤ۔ لیکن وہاں برتن کہاں تھا، ایک بہت بڑا پتھر تھا، اس کو کاٹا گیا تھا، پھر صاف کیا گیا تھا، اس کا برتن بنایا گیا تھا۔ آپ نے وہ برتن لیا، نیچے رکھا، دودھ نکالنا شروع کیا، اور گھنٹوں میں نہیں، اور منٹوں میں نہیں، اور سیکنڈوں میں نہیں، لمحات کے اندر میں سارا کا سارا برتن سارا مملوءً باللبن دودھ سے بھر گیا۔ اس لیے کہ یہ ہاتھ کس کا تھا، یہ اللہ کے نبی کا مقدس ہاتھ تھا، دودھ بھر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ صاحب البیت حق کو بہا، مکان کا مالک بکری کا پہلے حقدار ہوتا ہے، ام بابت پہلے آپ پی لو۔ اللہ کے نبی، یو سرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، پہلے ام بابت کو پلایا، پھر عامر بن فہیدہ، عبداللہ بن عریقیت، ابو بکر صدیق، پھر آپ نے دیا۔ جب یہ ختم ہو گیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اور ایک مرتبہ نکالتے ہیں، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ بکری ایک وقت میں ایک ہی مرتبہ دودھ دیتی ہے، وہ دو مرتبہ نہیں دیتی ہیں۔ پھر آپ نے برتن رکھا، دودھ نکالا، جب دوسری مرتبہ نکالا گیا تو دوسری مرتبہ بھی بھر گیا۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے شوہر کے لیے رکھو، یہ تمہارے بچوں کے لیے رکھو، ہم آگے کا سفر کرتے ہیں، آپ آگے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ آگے روانہ ہو گئے، ابو معبد الخزائی، ام معبد کے شوہر مکان پر آئے، اور آنے کے بعد دیکھا کہ یہ دودھ آیا ہے، تو انہوں نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا، خرج من الارض ام نزل من السماء، کیا آسمان سے دسترخوان آیا یا زمین کے اندر میں سے کوئی دودھ کا چشمہ نکل آیا، اس لیے کہ بکری تو مرنے کے قریب تھی، یہ زندہ ہو گئی ہے، دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی آیا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب آئے تھے، اور ان کے آنے کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ تو ابو معبد نے پوچھا کہ وہ کون آدمی تھے جو یہاں آئے تھے، صفی ہے لنا، ذرا ان کے بارے میں ہمیں بتاؤ، ان کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کرو کہ یہ کون آئے تھے۔ زاد المعاد تیسری جلد کے اندر میں واقعہ ہے، انہوں نے پوچھا کہ ان کے بارے میں بتاؤ، تو وہ لمبا چھوڑا واقعہ ہے، میں چند الفاظ اس کے نقل کرتا ہوں۔ ام معبد خزائیہ نے اپنے شوہر ابو معبد کے سامنے بیان کرنا شروع کیا کہ کیا تم ان کے بارے میں سننا چاہتے ہو، لیکن سننے کی تاب بھی رکھ سکتے ہو کیا نہیں، سننے کی طاقت بھی ہے کیا نہیں، میں کہا بیان کرو میں سننا چاہتا ہوں۔ تو ام معبد خزائیہ انہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا، انہوں نے فرمایا کہ ظاہر الوضاحت ابلج الوجہ حسن الخلق فی عینیہ داج وفی اشفارہ وطب وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سطع وفی عنقہ سطع محفوظ محسود لا عابس ولا مفند ہذا ہوا۔ جب انہوں نے یہ بیان کیا تو ابو معبد نے کہا کہ اچھا یہ آدمی تھے، لوگوں نے کہا اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ کون ہے، تو فرمایا کہ چہرہ دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چودھویں کا چاند ہے، بال دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی کی طرح ہے، بات کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موتی گر رہے ہیں۔ اور فرمایا لہو رفقا، ان کے ساتھ تین چار آدمی کا قافلہ تھا، میں نے ان کے قافلے والے کو دیکھا، اذا تکلم، جب وہ بات کرتے ہیں، استماعوا لقولہ، آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار، واذا امر، جب حکم کرتے ہیں، ابتدروا امرہ، تو حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، محفوظ محسود لا عابس ولا مفند، جب یہ بتایا تو ابو معبد نے کہا اگر تو یہ کہہ رہی ہے تو یہ وہی ہونا چاہیے جن کی تلاش کے لیے قریش نے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا ہے، یہ وہی ہونا چاہیے, یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو کہا دل لینی, مجھے بتاؤ وہ کون سے راستے کی طرف گئے ہیں. کہا یہاں سے تو نکل گئے, اس کے بعد پتا نہیں یہ تو فوروے ہیں, معلوم نہیں رائٹ گئے لیفٹ گئے دائیں گئے بائیں گئے, ہمیں آخری کیا پتا نہیں, لیکن یہاں سے نکل ضرور گئے ہیں. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں اس زمانے کے آنے میں موبائل نہیں تھا, تو کہیں جانا ہوتا بیوی کو پہلے سے بتایا نہیں ہوتا تو چلو بھائی جانے کے بعد میسج کر دیں گے, ای میل کر دیں گے, فون کر دیں گے. آپ کے زمانے کے اندر میں یہ سلسلہ نہیں تھا. تو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے اور ہمیں پتا نہ ہوتا کہ آپ کہاں گئے ہیں, تو ہم راستے کے اوپر میں کھڑے ہو جاتے, جس راستے سے خوشبو آ جاتی ہم کہہ دیتے ابھی اس راستے گزرا ہے کوئی, ابھی اس راستے گزرا ہے کوئی. ابو معبد بھی ٹھہر گئے, کہا خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, انہوں نے دیکھا کہ ادھر سے خوشبو آ رہی ہے, وہ چلے گئے اس راستے پر, چاروں کے قافلے کو پا لیا. کہا میں ام معبد کا شوہر ہوں, میں نے آپ کے اوصاف سنے, یہ اوصاف نبی کے علاوہ کسی میں نہیں ہو سکتے ہیں, مجھے کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہوتا ہوں. اور دوسری روایت میں کہ یو ٹرن لے لیجئے اور میرے خیمے پر دوبارہ آئیے اور میری بیوی کو بھی کلمہ پڑھائیے. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ نبی ہجرت کے راستے میں بھی دعوت کے کام کو نہیں چھوڑتا ہے. حضرت یوسف نے جیل میں دعوت کا کام نہیں چھوڑا, اللہ کے نبی نے ہجرت کے سفر کے اندر میں بھی دعوت کا کام نہیں چھوڑا. آپ آگے چلتے ہیں, آگے چلنے کے بعد دیکھا کہ غبار اڑ رہا ہے, کچرا اڑ رہا ہے, ابھی ختم کر رہا ہوں, غبار اڑ رہا ہے کچرا اڑ رہا ہے. غبار کا اڑنا علامت ہے کہ اندر کوئی سوار چھپا ہوا ہے جو ہمیں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے. ابو بکر صدیق نے پیچھے موڑ کر کے دیکھا, ایک گھوڑے سوار 180 کی رفتار پر, مرسیڈیز کی رفتار پر, ہیلی کاپٹر کی رفتار کے اوپر میں, ہوائی جہاز کی رفتار کے اوپر میں بھاگے آ رہا ہے. جب وہ بھاگے آ رہا ہے ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے اور فرمایا اور عرض کیا اللہ کے نبی کوئی آ رہا ہے, تو آپ نے کہا یا ابا بکرین ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دونوں کے بارے میں کہ جن کی نگرانی کرنے والا اللہ ہے, لا تحزن غم کرنے کی ضرورت نہیں, ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے, یہ ہوائی جہاز کی رفتار پر آ جائے لیکن ہمارے بدن کے بال کو یہ بکا نہیں کر سکتا ہے. واللہ یعصمک من النار, اللہ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں, لا یضرک شیئا, وہ ذرہ برابر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں, لا یحزنک قولہم, فرانس والوں کی بات آپ کو غم میں نہ ڈالیں, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَدِيكَ وَصَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, تمہارا کام کیا ہے, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. سورہ یاسین میں کہا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ, قرآن قیامت تک کے لیے رہنے والا ہے, یہ کفار مکہ کے بارے میں کہا, الْعِبْرَةُ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ الْمَوْرِدِ, آج کے فرانس والوں کی بات بھی آپ کو غم میں نہ ڈالیں, إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ, ہم جانتے ہیں کہ ان کی اندرونی پلاننگ کیا ہے اور ان کی باہمی پلاننگ کیا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, وہ تدبیر کرتے ہیں, میں بھی تدبیر کرتا ہوں, میری تدبیر غالب ہوگی, ان کی تدبیر غالب نہیں ہوگی. آپ نے کہا آپ غم نہ کرو. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں 3 میٹر کا فاصلہ تھا ہمارے اور سلاخا کے درمیان, اگر وہ چاہتا تو فوراً پکڑ لیتا, ایک نگاہ آپ نے ڈالی گھوڑے کے پیر زمین کے اندر میں چلے گئے, پہلی مرتبہ نگاہ ڈالی تو گھٹنے تک. پھر آپ اس نے کہا کہ معاف کر دیجئے, ابھی مفتی ایک صاحب نے فرمایا کہ رحمت للعالمین, وہ پکڑنے کے لیے آ رہا ہے اور اس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ معاف کر دیتے ہیں, یہ رحمت للعالمین کا مظاہرہ, گھوڑے کو نکالا لیکن مال کا لالچ سب کچھ کروا لیتا ہے. تو سلاخا نے کہا اور ایک ترائی کر لیتا ہوں, اور ایک ترائی کر لوں, پھر گھوڑے پر بیٹھا, ترائی کی, آپ نے اب جب نظر ڈالی تو پہلے گھٹنے تک گھوڑا گیا تھا, اب تو پیٹ تک زمین کے اندر میں چلا گیا. جب یہ چلا گیا تو سلاخا نے کہا اس کو کوئی نہیں نکال سکتا, آپ ہی نکال سکتے ہیں. آپ نے نکاح ڈالی اور اس کے بعد نکالا. سلاخا نے کہا آج تو میں مجرم ہو گیا ہوں, ایک امن کی تحریر لکھ دیجئے تاکہ جب آپ مکہ کو فتح کریں تو مقتولین کے اندر میں میرا نام نہ آ جائیں. عامر ابن فوہیلہ سے کہا کہ چمڑے کا ٹکڑا لاؤ, چمڑے کے ٹکڑے کے اوپر میں سوراخ کا نام لکھا گیا اور فرمایا کہ تمہیں امن دیا گیا. یہاں میں واقعہ کو چھوڑتا ہوں اور اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ جب سوراخ واپس جانے لگے تو آپ نے فرمایا سوراخ ایک بات سن کر کے جاؤ, ایک بات سن کر کے جاؤ. کہا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آج تم میری جان کے لینے کے پیچھے پڑے ہو, تم میری جان کو لینے کے چکر میں پڑے ہو اور میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے خزانے کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. مورخین لکھتے ہیں کہ یہاں جان کا بھی ٹھکانہ نہیں, کھانے کا بھی ٹھکانہ نہیں, پینے کا بھی ٹھکانہ نہیں, سواری کا بھی ٹھکانہ نہیں. اور بات کیا کر رہے ہیں؟ بات یہ کر رہے ہیں کہ کسرا کے خزانے کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے, اللہ تم کو پہنائے گا. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, اللہ کا نبی اپنی فراست کے ساتھ دیکھتا ہے. سوراخ ابن جوشم واپس آ گئے, ابھی ختم کر رہا ہوں, آگے چلے. جب آپ آگے چلے ہیں تو 70 آدمی کا قافلہ ہے, تیروں کے ساتھ مسلح, تلواروں کے ساتھ مسلح, نیزوں کے ساتھ مسلح. ایک طرف 4 آدمی ہیں, ایک طرف 70 آدمی ہیں. 70 آدمی 4 آدمی کو قتل کرنے کے پیچھے پڑے ہیں, لیکن قرآن کہتا ہے کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. مسلمان کمیت کی بنیاد پر نہیں لڑتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا ایمانی کیفیت کی بنیاد پر لڑتے ہیں, ہماری یہاں کمیت کا اعتبار نہیں, کیفیت کا اعتبار ہے. یہ 70 آدمی جب سامنے آ گئے, آپ نے فرمایا نصر تو بھی رعب, اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے سے. پھر آپ نے پوچھا کہ بھائی تمہارے قائد کون ہے, تمہارے چیف کمانڈر کون ہے؟ چیف کمانڈر آ گیا ہے. آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا اسمکم, تمہارا نام کیا ہے؟ جب آپ نے پوچھا تو ایسا معلوم ہے پن ڈراپ سائلنٹ, 70 آدمی خاموش, آپ کی آواز میں بھی اللہ نے رعب رکھا تھا. انہوں نے کہا میرا نام بریدہ ہے. تو آپ نے ابو بکر صدیق سے فرمایا برد امرنا, کام ٹھنڈا ہو گیا, برد امرنا, کام ٹھنڈا ہو گیا. آپ 13 کو نہیں مانتے تھے, فالون افال کو مانتے تھے. پھر آپ نے پوچھا کون سے قبیلے کے ساتھ ہیں؟ کہا اسلم سے. کہا ہمارا کام سلامتی والا ہو گیا. اس کے بعد پوچھا کون سی شاخ سے ہیں؟ کہا سہم سے. تو فرمایا بریدہ خوش ہو جاؤ, خرج سہمک من الاسلام, اللہ نے تمہارے مقدر میں اسلام لکھ دیا ہے. وہ قتل کرنے آئے تھے, آپ نے یہ معنی نکالے. 70 آدمی بیک وقت مسلمان ہوئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچے ہیں. یہ ربیع الاول کے مہینے کی 8 تاریخ ہیں, اور 8 تاریخ کو آپ قبا کے اندر میں پہنچ گئے ہیں. جمعرات کے دن قبا کے اندر میں آپ نے 3 دن قیام فرمایا, جمعہ سنیچر اتوار. ایک روایت میں ہے 4 دن, ایک روایت کے اندر میں 14 دن. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں. درمیان کے واقعات کو حذف کر دیے گئے. جب آپ مدینہ منورہ کے اندر میں پہنچے ہیں تو انصار انتظار کر رہے تھے, اور ابھی مہاجرین ہجرت کرنے والے صحابہ کرام اور مدینہ منورہ کے اندر میں رہنے والے انصار تقریباً 100 سے زیادہ تعداد ہو گئی تھی. وہ قطار کے اندر میں کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد آپ کی سواری جانے لگی, اور ہر آدمی پکار رہا ہے تعالوا الینا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی ہماری یہاں آ جاؤ, اے اللہ کے نبی ہماری یہاں آ جاؤ, اے اللہ کے نبی ہماری یہاں پر آ جاؤ. مہمان ایک ہوتا ہے, میزبان 100 ہوتا ہے, تو مہمان کنفیوژن میں آ جاتا ہے کہ یہاں جاؤں تو مصیبت, وہاں جاؤں تو مصیبت, کشمکش کا معاملہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہاں جاؤں تو یہ خوش, یہاں نہ جاؤں تو یہ ناراض ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا راستہ کھول دو, اور آپ نے فرمایا انھا مأمورۃٌ من اللہ, میری اونٹنی کو چھوڑو, اسے اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے. یہ جہاں رک جائے گی وہ میرا ٹھکانہ ہوگا. اور آپ نے فرمایا المرء مع رحلہ, اور ساؤتھ والے کہتے ہیں المرء مع سیارتہ ہی, آدمی اپنی گاڑی کے ساتھ ہوتا ہے, آدمی اپنی سواری کے ساتھ ہوتا ہے. ابو ایوب انصاری کے مکان کے پاس ٹھہر گئے. ابو ایوب انصاری نے کہا فرسٹ فلور بھی ہے، گراؤنڈ فلور بھی ہے، چوائس آپ کی ہے، لیکن اختیار ہو، اختیار آپ کا ہے، نیچے رہنا ہو تو نیچے، اوپر رہنا ہو تو اوپر رہنا ہو. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں اگر اوپر رہوں تو بے ادبی ہو جائے گی. ادب کا تقاضا ہے کہ آپ اوپر رہیں اور ہم نیچے رہیں. لیکن آپ نے فرمایا مہمان کے اوپر میں چھوڑ دو بھائی، مہمان جو چاہے. تو آپ نے فرمایا ارفق بنا وبمن یغشانا ان نکون فی اسفل، میرے لیے اور میری ملاقات کرنے والوں کے لیے نیچے آسانی ہے. میں کہاں روزانہ سیڑھیا چڑھتا رہوں گا، میرے لیے نیچے انتظام کر دیا جائے. ارفق بنا وبمن یغشانا ان نکون فی اسفل. ہمارے یہاں ایک دن مہمان آ جاتے ہیں میرے بھائیوں، تو یہاں تو شوگر لو ہو جاتی ہے، پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اب وہ یہ انصاری فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے میرے گھر میں 7 مہینے قیام کیا، 7 مہینے تک خدمت کی. اب میں بات ختم کرتا ہوں. جب 7 مہینے ہو گئے تو آپ نے فرمایا بھائی یہ زمین کس کی ہے یہاں، اب میں یہاں مسجد بنانا چاہتا ہوں. مسلمان کا کام ہے کہ پہلا کام مسجد کا ہو. آپ سے کہا گیا جو یتیم بچوں کی ہیں، آپ نے فرمایا بنا کر کے لے آؤ. کیا نام ہے ان کا؟ کہا سہل اور سہیل ہیں. کہا وہاں بھی مسئلہ آسان ہوا تھا، یہاں بھی مسئلہ آسان ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ زمین مجھے چاہیے. کہا کس کام کے لیے؟ کہا مسجد کے لیے. کام ایسے ہی دیتے ہیں، ہمارے جیسے کوئی کولیکشن کرنے والا ہوتا بھائی جلدی سے ریکارڈ کرو، پیپر ورک جلدی سے کر لو. آپ نے فرمایا تم یتیم ہو، تمہاری جس کا اجازت کا اعتبار نہیں، تمہاری زمین کو قیمت دی جائے گی. اور لکھا ہے کہ کیا قیمت دی اس زمانے میں، 1442 سے پہلے یہ مسجد نبوی کی زمین 60x70 یا 60x60 جو تھی، اتنا ایمٹی لینڈ تھا، اس کی قیمت لگائی گئی. تو کہا اس کی قیمت کے اندر میں 10 دینار تھے. 10 دینار اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس 10 دینار بھی نہیں. روایتوں میں 3 نام آتے ہیں، ابو بکر صدیق نے کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں، ابو ایوب انصاری نے کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں، عثمان بن عفان نے کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں. کہا الفضل للمتقدم، ابو بکر نے ہر موقع پر قربانی دی ہے. آج بھی 10 دینار ابو بکر صدیق کے قبول کیے جائیں. یہ پہلا کولیکشن ہے مسجد نبوی کا، جس سے مسجد نبوی بنائی گئی وہ ابو بکر صدیق کا کولیکشن تھا، 10 دینار. آج 1442 سال سے مسجد نبوی میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اندازہ لگاؤ کہ 10 دینار کا ثواب ابو بکر صدیق کو کتنا ملا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی حقیقت سے فرمایا. آپ میں نے آج بہت زیادہ وقت لے لیا، معاف کیجیے. جزاک اللہ واخر اللہ والے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. A few weeks ago حضرت مولانا محمد عادل خان صاحب سن اور حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب پاس ہوئے، اللہ گرانٹ ہم، ہی بیکیم اے شہید. سو ویل جسٹ مینشن 2-3 پوائنٹس اباؤٹ حضرت مولانا محمد عادل خان صاحب اینڈ آلسو ہیز الاسٹریس فادر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا محمد عادل خان صاحب واز اباؤٹ 62 years old. ہی ہیڈ 3 sons. And alhamdulillah, he started teaching at the Jamia Faruqiya. And after a few years, he was, alhamdulillah, instrumental in the Jamia acquiring a very large piece of land, because the existing Jamia was only on 4 acres of land. And he came to South Africa. Alhamdulillah, he was my mehman. And that time they purchased about 72 acres of land outside Karachi in a place called Hub Chowki. And the idea was to establish the madrasa became very small and they wanted to establish something bigger there. And thereafter then halat changed and Hazrat then went to America and he was making imamat and he wanted to establish a Darul Uloom there. And they purchased also a very big piece of land in California. And then there was some false charges made against him. And then unfortunately, he was put in jail. And in the jail also, he was saying that there used to be a bright light on him all the time. But the Quran-i-Kareem recitation kept him sane. because when you don't sleep day and night and there's a mess of light in front of you, and with that Qurbani, then he came back to Pakistan and he said he was teaching at the Jamia for a few years, and then some halat came, and then they went to Malaysia, and he was teaching in Malaysia Bukhari Sharif, and his sons also were teaching Bukhari Sharif, Tirmidhi, Hadith, Darsa Nizami, etc. And then when Hazrat Malna Salimullah Khan Sahib Rahmatullahi passed away, then the entire family went to Malaysia and told him that Hazrat has passed away, you have to come back to Pakistan and you have to come and look after the madrasa, because the madrasa has gone very big. Then he was in charge of the new project which I visited about a year and a half ago. Alhamdulillah, it has really blossomed, etc. And at a very young age, he was active in all the in the Wifaqul Madaris Al Arabiya. There was a program which I attended last year February, at Allama bin Nuri Town, Jamiatul Ulum Islamiya. All the senior ulama of Pakistan, Karachi, were present, and Alhamdulillah, Maulana spoke there also. And I was his visitor for a few days in Karachi. Alhamdulillah, Allah Ta'ala accept his shahadat and this great responsibility that came upon him on his children. Allah Ta'ala make it easy for them. His father was Hazrat Maulana Salimullah Khan Sahib Rahmatullah Alayh. Mufti Mahmud Hassan Gangohi Rahmatullah Alayh writes that he is a friend of mine's, that when he was studying in Jalalabad, then there was no hafiz in the initial days of Jalalabad. Now we perhaps looking at around 1940, 1935, around there. Jalalabad just started under the auspices of the great Wali of Allah, Hazrat Maulana Masihul Ummat, Masihullah Rahmatullah Alayh. And there could have been perhaps 10, 15, 20 students only in Jalalabad. And there was no Hafizul Quran also at that time. So Hazrat Mufti Mahmud Hassan Gangohi Rahmatullah Alayh writes that Maulana Salimullah Khan Sahib Rahmatullah Alayh, he used to learn one supara, one juz in the day, and in Taraweeh, then read it at night. And in this way, he made khatam in 29 days, the entire Quran Kareem khatam. He was not prior to that a Hafizul Quran. Hazrat Maulana Salimullah Khan Sahib Rahmatullah Alayh was born in Lohari. This is the place where Miaji Nur Muhammad Rahmatullah Alayh was resident, and Miaji Nur Muhammad Rahmatullah Alayh was the Khalifa, was the Sheikh and Peer at Tariqat of Hazrat Maulana Haji Abdullah Muhajir Makki Rahmatullah Alayh, a very, very great wali of his zamana. So he was such a great person that on one occasion there was some misunderstanding between him and the community, and he left the community. And then the community realized that there is a fire breaking out on the farm at so-and-so place, then another fire breaks out another place, then another fire breaks out this place, then they put out that fire, another fire breaks out. So the community immediately went and looked for Hazrat and asked him for maafi and told him to come back, and told him, Hazrat, when you were not here, everything was fine, but when you left, you know, there used to be fire breaking out everywhere. What is the reason for this? So Hazrat said, I don't know any reason, but I used to just remember, fond memories would overtake me of the different places of this Mubarak, of this village, of this great Wali of Allah. Sometimes you think of the village, I used to pass by there, I used to take a walk there, I used to read Quran there, I used to make zikr there, etc., etc. So this was the village where Hazrat Maulana Salimullah Khan Sahib Rahmatullah Alayh was born, which is near Thana Bhawan and near Jalalabad. So Alhamdulillah, Hazrat always used to tell us that humne Mishkat Sharif padhai hai, padhi nahi. We taught Mishkat Sharif, we didn't learn Mishkat Sharif. What happened is that after doing Puduri and Kanzud Daqaiq, etc., there were few students, they wanted to study Mishkat Sharif. So Hazrat, in the holiday period or in Ramzan period, told them, Murad, I'll teach people Mishkat Sharif. And he started teaching them Mishkat Sharif. And then he used to tell us that hum aur apne talaba dono sab mil karke jo phir Darul Uloom Deoband pahunche aur dakhle ke liye. And then we went to Darul Uloom Deoband to be admitted as students. And together they were admitted, and he spent 5 years in Darul Uloom Deoband. He studied under Hazrat Maulana Hussain Ahmad Madni Rahmatullah Alayh, Maulana Ijaz Ali Rahmatullah Alayh, Hazrat Maulana Shabbir Ahmad Usmani Rahmatullah Alayh. In that zamana, Hazrat spent at least 8 years in the company of Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanvi Rahmatullah Alayh. And when he came back to Jalalabad, he was teaching in Jalalabad. Normally an ustad teaches 6 kitabs in a day over a 6-hour period, which is very taxing. Hazrat used to teach between 12 and 13, up to 15 kitabs a day in Jalalabad. Even if it was just 1 or 2 students or 3 students, with so much effort. And within about 6 or 8 years, Darul Uloom Deoband started accepting all the students who would come from Jalalabad, that the standard is very, very high. And that was the qurbani and the mehnat of Hazrat Mullah Salimullah Khan Sahib Rahmatullah Alayh. When India-Pakistan separated, and then Hazrat came over to Pakistan, he taught in the Madrasa Tandu Layar, Darul Uloom Tandu Layar in Sindh province, which was established by Hazrat Maulana Shabbir Ahmad Osmani Rahmatullah Alayh. And then Hazrat came to Karachi, he was teaching in Darul Uloom Karachi, Korangi. He among his students is Mufti Taqi Osmani Sahib Damat Barakatuhum, Mufti Rafi Sahib Damat Barakatuhum. That time it was Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Alayh. And Hazrat Maulana Allama Yusuf Binori Rahmatullah Alayh also insisted that Hazrat must come and teach in Jamiatul Ulum al-Islamiyah. So he taught for 1 year in Jamiatul Ulum al-Islamiyah, Allama Binori town, and then he established Jamia Faruqiyah. And alhamdulillah, Hazrat came to South Africa 4 or 5 times, alhamdulillah, a great benefit to the community. After Hazrat Allama Binori Rahmatullah Alayh passed away, then he was appointed Secretary General of the Wifaqul Madaris Al Arabiya, and then he became the Amir of the Wifaqul Madaris Al Arabiya. And Allah Ta'ala granted great progress to the Wifaqul Madaris Al Arabiya, Pakistan, where over a period of 30-40 years, more than in his time, more than about 8 or 10,000 Darul Ulooms were affiliated to the Wifaqul Madaris Al Arabiya, and small maktabs to the tune of about 15,000-20,000 maktabs were affiliated. And they would write joint examinations in the 3rd year, 5th year, 7th year, and the final year. And 300,000 students would be writing one common paper. The Bukhari Sharif paper was a very, very difficult paper. Initially, Hazrat, in the initial days when Hazrat was the Amir of Wifaq, then sometimes the ustads would tell the students that, you know, make extra mehnat on this particular question. So Hazrat realized that sometimes some students from certain madrasas where the ustad is preparing the paper, they are getting all the answers right. So Hazrat then changed his whole strategy, and what Hazrat would do is that Hazrat would tell one ustad that I need one question from you for the Mishkat paper, and there used to be only 6 questions in the Bukhari Sharif. So one question number one, option A and B, question number two, option A and B, question number three, option A and B. So there were 6 questions to be answered. So one Shaykhul Hadith would be told that I need one question. Hazrat would tell another Shaykhul Hadith, I need another question from you. Hazrat would tell a third Shaykhul Hadith, I need another question. In this way, Hazrat would tell 30-40 Shaykhul Hadiths, I need one question from you. And then Hazrat realized that, alhamdulillah, now nobody, even they, although they used to give, they prepare the question and forward the question, that question never came in the Bukhari Sharif Parsha, in the Bukhari Sharif paper. And the level was so high, subhanallah, that this level that is established, that is in Wifaqul Madaris Al Arabiya, is not to be found anywhere in the world on a collective basis. And the papers would come in about 15 minutes before the examination would start, imtihanat would start, and it would come by a courier service. Nobody would know where the papers are printed. Nobody know when the papers are going to come. It would be open in front of everybody, and everybody then would answer the papers, and it would be closed and sealed and sent to Multan. And all the ustads, in the initial days, it would take 2 to 3 months for all the ustads to mark the papers. Then Hazrat took over, then within 2 to 3 weeks, all the ustads of all the madaris would come to Multan headquarters and answer the papers. So Allah Ta'ala gave Hazrat ajeeb fikr. Among the few concerns Hazrat used to express was tasheeh salah, correction of salah. Hazrat would, when he was, we knew him, that he would wake up at least 3 o'clock in the morning, 2 o'clock in the morning, and for 4 hours continuously his maamulat would be zikr askar and tilawatul Quran, and he would finish up about 6-7 o'clock in the morning. That was his daily routine. And one of the ajeeb habits of Hazrat was that he took a lot of pride in salah, and if we say subhanallah, we'll say it in 1 second, he'll say it in 7 or 10 seconds. So when Hazrat would say 3 times subhanallah, it would take him the equivalent of our 9 or 10 times subhanallah. So whenever anybody would make imamat, then you can imagine, Hazrat first of all was the Khalifa of Hazrat Mawlana Faqir Muhammad Rahmatullah Alayh, who was the Khalifa of Mawlana Ashraf Ali Thanvi Rahmatullah Alayh. So that is where Hazrat received Khilafat from. And the Ta'alluq Ma'allah, and you know, the feeling and the concentration of one Subhana Rabbi Al-A'la, Subhana Rabbi Al-Azim. Whenever anybody would read namaz, and Hazrat, they would say the 3 subhanallahs, but Hazrat would only manage to say 1 subhanallah rabbi al-a'la, 1 subhanallah rabbi al-azim, then Hazrat would at the end of salah say, ye to zanana wala namaz ho gaya. This was the namaz of one of the ladies, because they read the subhanallah so fast, so quickly. The lesson we learn is that we must take pride in our salah, and we must take pride in correcting our salah, and also in islah and reformation and ta'alluq ma'allah and nisbat ma'allah. And on one occasion there was a meeting with the Wifaqul Madaris al-Arabiya. They also had a muttafiqa Wifaqul Madaris al-Arabiya, because there was always attacks on the Darul Ulooms of Pakistan from the outside forces to close them down. For example, many students, Maulana Shabbir Sahib, Mufti AK Sahib, Damat Barakatum, all many ulama here, they studied in Pakistan. But then visas from Pakistan became difficult. You couldn't study in Pakistan because it was always an attack on the Darul Ulooms of Pakistan, etc. So all the different Maktabai fikrs, they established a Muttafiqa Wifaq, and that also they appointed Hazrat. So on one occasion there was a meeting with Parvez Musharraf, and Parvez Musharraf was the president of the time. He met about 40 to 80 ulama at the governor house, at the president's palace in Islamabad, and he told them that, you know, we want that the Darul Ulooms that are being run here in Pakistan, they must produce doctors and engineers also. So Hazrat said that for your doctors and engineers, you do have universities and colleges. We are producing ulama to make imamah, to make islah khalq and khidmat khalq, and teach in the Darul Ulooms, etc. So the president said that, you know, it seems, and he spoke in Urdu, it seems that you are against people becoming doctors and engineers. So Hazrat Maulana Salimullah Khan Sahib became very angry with the president, and he banged his hand on the table, and he told everybody that, did you see any biyokuf and any foolish person like this person here? Where did I say I'm against becoming doctors and engineers? I'm saying we are fulfilling a role and a need in society. You are fulfilling, your universities and colleges are fulfilling their role. We cannot fulfill your role, and neither can you fulfill, are you fulfilling our role. So where did I say that I'm against people becoming doctors and engineers? So then the President Musharraf, he excused himself, and then they waited 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. So one of Hazrat Khadims asked the security guard that, what has happened to the president? So he said, they were to kishab karne ke lege. He's gone to go and relieve himself. He got such a shock of his life, that such a great wali of Allah with so much rob, etc. Allahu Akbar, with so much rob, reprimanded him and made his islah, so to say. So these were just one or two waqiyats of this great wali of Allah. Alhamdulillah, the khidmat in hadith and shara of Bukhari Sharif, Mishkat Sharif, and the fatawa of Mahmudiya, also the ta'liqat, etc., and many other khidmat, Hazrat, alhamdulillah. And on one occasion, lastly, we'll conclude on this, that Once he came and he was giving ijazat hadith at our small little masjid where I stay. So I introduced Hazrat that, you know, Hazrat completed the Quran in 1 year and is a muhtamim of a madrasa and was Mifakul Madaris al Arabiya, etc. And a very special student of Hazrat Maulana Masihullah Rahmatullah Alayh. So Hazrat then said, کہ یہ جو مولوی حیدر نے جو کہا ہے اگر وہ صحیح بھی ہو لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. This what مولوی حیدر has mentioned about in terms of introduction, even if it may be true, but if it is not accepted by Allah, then it makes no difference. So this was the lillahiyat of our great awliya Allah, our kabirin, our buzrugani deen, that they always had that fear that Allah Ta'ala, it must not happen that what we are doing, it is rejected by Allah. May Allah Ta'ala give us hidayat and tawfiq, that we continue to check our amal and our actions and Allah grant us ikhlas, inshallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم.
قاری صاحب بھائی ہے
وہ قضا ہو جائے احمد ازل ہی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے بے سہارا نہ سمجھے یہ دنیا ہمیں ہم فقیروں کا آقا مدینے میں ہے پھول تو پھول ہے حسن کانٹوں میں ہے پھول تو پھول ہے حسن کانٹوں میں ہے لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے بے سہارا نہ سمجھے یہ دنیا ہمیں ہم فقیروں کا آقا مدینے میں ہے ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے بے سہارا نہ سمجھے یہ دنیا ہمیں ہم فقیروں کا مولا مدینے میں ہے کیا مقدر ہے ابوبکر فاروق کا کیا مقدر ہے ابوبکر فاروق کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے بے سہارا نہ سمجھے یہ دنیا ہمیں ہم فقیروں کا آقا مدینے میں ہے کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر کبھی صبح آ گیا ہے کبھی شام آ گیا ہے کبھی صبح آ گیا ہے کبھی شام آ گیا ہے تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے کوئی گفتگو لب پر یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھے یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھے یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھے یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر وہ جو پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے وہ جو پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے وہ جو پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے میرے دست ناتواں میں وہی جام آ گیا ہے میرے دست ناتواں میں وہی جام آ گیا ہے تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر
انشاءاللہ تین سطرے پڑھ لیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مفید اور بہترین بیانات ہوئے. اللہ تبارک و تعالی سب کو اور سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری اور عظمت نصیب فرمائے. حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات اور نصیحتوں سے چند سطرے میں پڑھتا ہوں. بزرگوں کے حالات بھی سنائے گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ اور اس کے اندر جو نصیحتیں اور اس میں جو ہمارے لیے سبق لینے کی چیزیں تھیں وہ بھی ہم سب کے سامنے آ گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کی مثالیں بھی ہمارے سامنے آ گئیں اور تقریباً کچھ دنوں پہلے یا مہینہ تین ہفتے پہلے جو حضرت مولانا عادل خان صاحب شہید کی شہادت ہوئی ان کی واقعات اور ان کی زندگی کے حالات اور ان کے والد ماجد ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے واقعات بھی سامنے آ گئے اور حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی تربیت جن شخصیت نے فرمائی, حضرت مولانا مسیح الامت مسیح اللہ خان صاحب, ان کی باتیں اور ان کے مختصر حالات بھی ہم نے اور آپ نے سنے. اور اے بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی اس لیے کہ ان میں عجیب عجیب صفات ہوتی تھی. حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب اس کے باوجود کہ بڑے عالم تھے, مرشد تھے, پیر طریقت تھے, سب علوم اور فنون کے ماہر تھے, لیکن جب تک ان کے استاذ محترم حضرت مولانا حسین احمد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ زندہ تھے, اس وقت تک باوجود مطالبات اور درخواستوں کی دورہ حدیث شروع نہیں فرمایا اور فرماتے رہے میرے شیخ زندہ ہے, دورہ حدیث کے لیے جانا ہو تو ان کے پاس جاؤ. یہ نہیں فرمایا وہ تو دور ہے سب لوگ نہیں جا سکتے, بعض لوگوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں میں پڑھا دوں گا, یہ تواضع کی صفت, فنائیت کی صفت, اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے کی صفت, یہ بہت بڑی صفت ہے. حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی ملاقات کے لیے جیل گئے, حضرت مدنی جیل میں تھے. حضرت مدنی سے پوچھا آج کل حضرت جیل میں آپ کا کیا مشغلہ ہے, آپ کا کیا کام ہے؟ حضرت مولانا مدنی نے فرمایا قیدیوں جیل میں جو قیدی ہے انہوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا, ان کو قاعدہ بغدادی قاعدہ نورانی پڑھاتا ہوں. حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے فرمایا حضرت دیوبند میں تو آپ بخاری پڑھاتے ہیں اور یہاں نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں, یہ کیا؟ حضرت نے فرمایا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ہمارے استاد نے ہمیں پڑھانے پر لگایا, پڑھانا مت چھوڑو, بخاری والے مل جائیں تو بخاری پڑھاؤ, قاعدہ نورانی والے مل جائے تو قاعدہ نورانی پڑھا دو. اس لیے کہ پڑھانے کا مقصد عمل اور پڑھانے کا مقصد ثواب ہے. ثواب قاعدہ نورانی میں بھی ملے گا اور بخاری شریف میں بھی ملے گا. تو بہرحال ان بزرگوں کے واقعات بھی آپ نے سنے. اب حضرت کے ملفوظات میں سے مختصر طور پر کچھ میں سناتا ہوں. قلبی حالت یہ ہے کہ کسی چیز میں طبیعت نہیں لگ رہی ہے. سوال ہے نہ ذکر میں نہ تلاوت میں نہ نماز میں نہ درس و تدریس میں. تلاوت تو اکثر چھوٹ جاتی ہے, نمازیں کبھی قضا ہو جاتی ہیں. جواب, آپ تازہ غسل کر کے دو رکعت صلاۃ توبہ کی نیت سے پڑھ لیں. تازہ غسل کر کے دو رکعت صلاۃ توبہ کی نیت سے پڑھیں, پھر اللہ پاک کے سامنے عاجزی سے درخواست کریں, یا اللہ آپ نے مجھے ذکر تلاوت وغیرہ کی توفیق دی تھی, اس کی میں نے قدر نہیں کی جس کی وجہ سے وہ سلسلہ چھوٹ گیا, آپ میرے حال پر رحم فرمائیں اور مجھے دوبارہ توفیق دیں. زبان بھی آپ کے قبضے میں ہے, دل بھی آپ کے قبضے میں ہے, بغیر آپ کی توفیق کے نہ زبان ذکر کر سکتی ہے نہ دل متوجہ ہو سکتا ہے. دیر تک دعا کرتے رہیں اور کوشش کریں کہ کچھ آنسو بھی آنکھ سے نکل آئیں. یہ دنیا اطمینان اور سکون کی جگہ نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. فانی چیزوں میں دل لگانے سے کہاں اطمینان ہو سکتا ہے. قرآن کریم میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے. بیان القرآن, اللہ پاک اپنی ذات عالی کے ساتھ اطمینان بخشے. اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہر عمل میں ہم سب کو اخلاص دے دے. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله, ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله, ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأساتذتنا ومشايخنا وأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفرنا واغفر لنا, اللهم اغفر لنا واغفر الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادفع الكرب عنا وادفع الكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظنا, اللهم احفظ أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. اے رب کریم ہم سب پر رحم فرما کرم فرما ہم سب کی مغفرت فرما ہم سب کی جان مال عزت ایمان آبرو دین اولاد کی حفاظت فرما ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا فرما ہر شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہمیں پناہ دے دے اے رب کریم جو بیمار ہیں اس مجلس میں ہمارے دوست و احباب میں ان سب کو شفا کامل دے دے جو وفات پا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے خیر اور برکات سے مالا مال فرما دے کثرت ذکر کثرت تلاوت کثرت ذکر موت کثرت درود شریف کثرت استغفار کی توفیق دے دے شیطان و نفس کی مکر فریب سے سب کی حفاظت فرما دے سب کے رزق حلال میں برکت دے دے حرام سی سود کی نحوست سے سب کی حفاظت فرما دے پورے عالم اسلام کو کامیابی دے دے اور عالم اسلام کی مدد فرما دے عالم اسلام میں جن جن ممالک کے خلاف سازش ہو رہی ہیں اے رب کریم سازش کرنے والوں کو ہدایت دے دے اور ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے ہدایت ان کے مقدر میں نہ ہو تو ان کو تباہ اور برباد کر دے جو پڑھنے والے ہیں رب کریم ان کو علم نصیب فرما دے علم علم عمل تقوی اخلاص عطا فرما دے شرور اور فتنوں سے سب کی حفاظت فرما دے پوری دنیا میں دینی کام کرنے کے لیے سب کو قبول فرما دے مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے آسان بنا دے ہماری طرف سے ہمارے مشائخ ہمارے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما دے ان کی برکات کو ان کے فیض کو ان کی علوم کو ہماری ساتھ شامل فرما دے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہو یا ان کا ہم پر حق ہو سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما دے دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت ہمارے لیے مقدر فرما دے اور ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دے اے رب کریم رحم کرم اور احسان کا معاملہ ہم سب کے ساتھ فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت عظمت نصیب فرما دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اے رب کریم ہمارے لیے آخرت کی دنیا کے تمام مراحل کو آسان فرما دے اور رب کریم خواہ خصوصی رحم اور کرم ہم پر اور ہمارے دوست و احباب پر فرما دے سب کی جان و مال کی حفاظت فرما دے اس ملک میں جو دینی آزادی ہے اس کو قائم دائم رکھے اور جو مشکلات ہیں اپنے فضل و کرم سے ان مشکلات کو دور فرما دے اے رب کریم ہم سب کی اور ہمارے دوست و احباب کی چوروں کی چوریوں سے ڈکیتیوں سے حاسدین کے حسد سے نظر بد سے قصب سے چوری سے سحر سے اور ہر قسم کی برائی سے سب کی حفاظت فرما دے اس مدرسے کو خصوصاً و اہل حق کے تمام مدارس کو پوری دنیا میں قبول فرما دے اہل حق کے مدارس کی مساجد کی مکاتب کی خانقاہوں کی تبلیغ جماعت کی دینی تنظیموں کی حفاظت فرما دے اور سب کو دینی کاموں کے لیے قبول فرما دے صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین